الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل أنت لما ولدت أشرقت الأرض ضاءت بنورك الأفق ونحن في الضياء والنور سبل الرشاد نحترق مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ایک دفعہ محبت میں درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا، آج کی یہ تقریب سعید جو ایک تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں مختلف عنوانات کے تحت، مختلف موضوعات کے تحت، وہ موضوعات اور وہ عنوانات جو ہماری نظریاتی زندگی اور ہماری سماجی زندگی سے متعلق ہیں، اس کی جانب آپ کی توجہ کو ہر درس کے اندر قرآن و سنت اور مسلم اکابر و اسلاف کی نصیحتوں سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ جو ہمارے درمیان موجود ہے اور بالکل اختتام کی طرف یہ مہینہ جا رہا ہے، آج کے درس کے اندر ہم کچھ اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور آپ کی شخصیت کے ساتھ مومن کا کیا تعلق ہے، وہ چند باتوں کو آپ کی خدمت میں ذکر کرنا آج کے درس کے اندر ہمارا مقصود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ رب العالمین کے محبوب اعظم ہیں، ہر شخص کی نجات، آپ ہی کی محبت اور آپ کی ہی اتباع پر موقوف ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ سے آپ کو وہ درجہ بلندی عطا فرمائی اور آپ کے مرتبے کو تمام انسانوں میں تمام انبیاء پر وہ تفوق اور وہ بلندی عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں امت آج تک یہی کہتی رہی کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جس طرح اللہ رب العالمین جل مجدہ ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تخلیق فرمایا، وہ اس کا معبود ہے، لیکن جس صفت کے ساتھ اپنے محبوب کو نوازا ہے اس میں بھی کوئی شریک نہیں. جہاں توحید میں اشتراک شرک قرار پاتا ہے، شرک فی التوحید ہے، وہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کو کسی کے اندر ماننا یہ شرک فی رسالت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات کو اللہ رب العالمین نے جملہ جہاد سے اور جملہ شعبوں سے ایسی یکتائی، ایسی انفرادیت اور آپ کے خصائل و کمالات میں ایسی وحدت عطا فرمائی ہے جو منقسم نہیں ہو سکتی، تقسیم نہیں ہو سکتی، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. جس طرح کہ آپ کا خاتم النبیین ہونا یہ وصف کسی کو نہیں مل سکتا، آپ کا رحمت للعالمین ہونا یہ وصف کسی کو نہیں مل سکتا، آپ کا تمام کائنات کے لیے رسول اور بشیر و نذیر بن کر آنا یہ کسی کو نہیں مل سکتا، اور اللہ رب العالمین تک جو آپ کی رسائی اصلاً ہے یہ کسی کو نہیں مل سکتا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نماز اصل عبادت ہے اور وضو اس کا ذریعہ ہے، وضو اس کا واسطہ ہے، وضو عبادت مقصودہ نہیں، عبادت مقصودہ نماز ہے، وضو اس کے لیے ذریعہ ہے، وضو اس کے لیے ذریعہ ہے، اور نماز جو ہے وہ اصلاً عبادت ہے جس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے. تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ ساری مخلوق انبیاء سمیت سوائے مصطفیٰ کے یہ خدا کی بارگاہ میں مقصود نہیں، بلکہ اس کی حیثیت ایسی ہے جس طرح نماز کے لیے وضو کی حیثیت ہے، اور رب کریم کی ذات کے ساتھ اور وہاں تک رسائی جس کی مقصود ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. ساری مخلوق انبیاء سمیت وہ حضور کے سامنے ایسے ہیں جیسے نماز کے سامنے وضو ہے، کیونکہ اصل مراد اصل مقصود جو ہے وہ نماز ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو جس طرح وضو نماز کے لیے ذریعہ ہے، اسی طرح ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے ذریعہ ہے، اور مصطفیٰ کریم واحد مستقل ذریعہ ہے خدا کی بارگاہ. تو یہ وہ اوصاف ہے جو تقسیم کو نہیں چاہتے. اسی لیے امت کا یہ نظریہ ہوا کہ جیسے حضور ہیں ایسا کوئی نہیں ہو سکتا، جس کو فاضل بریلوی نے ایک جگہ بڑی خوبصورت انداز میں ذکر کیا تھا کہ لم یأتی نظیر، کہ آپ کے نظیر کوئی آ نہیں سکتی، اس لیے کہ جو اوصاف اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات مقدسہ کے اندر ودیت فرمائے ہیں وہ تقسیم نہیں ہو سکتے. اور اس عقیدے کو کہا جاتا ہے کہ امتناع نظیر اور امکان نظیر یہ ہو ہی نہیں سکتا، حضور کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، اور امکان نظیر حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اور جب کسی نے یہ دعویٰ کیا تھا ماضی بعید میں اپنی فرسودہ کتاب کے اندر کہ رب چاہے تو ایک کن سے کروڑ محمد بنا دے، تو تحریک آزادی ہند کے سب سے بڑے سپر سالار جناب علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت اس شخص پر کفر کا فتویٰ دیا تھا اور فرمایا تھا یہ قرآن کی گئی آیتوں کا انکار ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری نظیر ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ حضور کے علاوہ اگر یہ نظیر اور حضور جیسا کوئی ہو سکے تو پھر خاتم النبیین کون ہوگا؟ رحمت للعالمین کون ہوگا؟ ساری کائنات کے لیے بشیر و نذیر کون ہوگا؟ یہ تو حضور کی وحدت ہے، انفرادیت ہے، یکتائی ہے جو کسی میں تقسیم نہیں ہو سکتی. اسی طرح حضور کی ایک شان اور بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو ہر جہت کے ساتھ بلند کیا ہے، جس کو قرآن نے سورہ انشراح کے اندر ذکر کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور آپ کے ذکر کی بلندی کا ہم نے قیامت تک کے لیے اہتمام کیا ہے. وہ اہتمام اذان کی صورت میں، وہ اہتمام نماز میں درود و سلام کی صورت میں، وہ اہتمام آپ جیسے لوگوں کی صورت میں ہے جو اپنا مال، اپنا تن من دھن لگا کر ذکر مصطفیٰ کی محفل سے جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذکر کو وہ بلندی عطا فرمائی ہے جو یہ بلندی کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے. تمام انبیاء، ان پر جو کتابیں اتری، وہ جو شریعت لے کر آئے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے تابع رہی، اور ان کی نبوت، ان کا ایمان حضور کے ایمان کے تابع رہا، اور وہ اپنی امتوں کو اس بات کی وصیت کرتے رہے کہ اگر تمہارے دور میں وہ نبی محتشم خاتم النبیین جلوگر ہو گئے تو تمہیں پھر ان پر ایمان لانا ہوگا. تو پتا چلا کہ اصل نبوت ذات مصطفیٰ کی ہے اور اصل مقصود ذات مصطفیٰ کی ہے. اور اسی کو فاضل بریلوی نے ایک جگہ ذکر کیا تھا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. تو اسی چیز کے حوالے سے اور اسی مقصود کے حوالے سے معراج شریف کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے ساتھ موسوم ہے، مناسبت رکھتا ہے. اور یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں اس مہینے میں جو گزر رہی ہیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ متعلق ہیں. اس لیے اہل ایمان پورا سال حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، لیکن پھر خاص تعلق کے ساتھ، خاص مناسبت کے ساتھ یہ مہینہ جو حضور کی ولادت کے ساتھ متعلق ہے، تو پھر اپنی سال بھر کی ساری کوششوں کو مجتمع کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، یکجا کر کے پھر اس کے اندر کثرت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ تبریک، ہدیہ سلام، ہدیہ عقیدت کو پیش کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ میرے دوستو محبت ہے، وہ عقیدت ہے. اور تمام علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ عمل اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ خواہ کوئی عمل حق ہو یا باطل، خواہ کوئی نظریہ حق ہو یا باطل، اس کے پیچھے جو تحریک ہے وہ محبت کی ہوتی ہے. اگر کوئی باطل کی طرف بھی کھینچا جاتا ہے تو اس کی دعائیات، محرکات، وہ کشش جو ہے وہ محبت پیدا کرتی ہے. اور حق کی طرف بھی اگر کوئی کھینچا جاتا ہے تو وہ تمام چیزیں جو پیدا کرتی ہیں وہ محبت پیدا کرتی ہیں. اور محبت کہتے کس کو ہے؟ انسان کی طبیعت کو اللہ رب العالمین نے اس معیار کا بنایا ہے کہ یہ بہار کی چیزوں کے اثر کو قبول کرتا ہے. انسان کا وجود بہار کی چیزوں کے اثر کو قبول کرتا ہے، بہار کی چیزوں کے اثرات کو اپنے اندر قبول کرتا ہے. اور جہاں پر بہار کی چیز کے لیے رغبت اس کے باطن میں پیدا ہوتی ہے تو اسی رغبت، اسی میلان کو محبت کہا جاتا ہے. یہ محبت کی نفسیاتی تعریف ہے، یہ محبت کی ایک نفسیاتی تعریف ہے کہ محبت کہتے کس کو ہے، محبت کس تصور کا نام ہے، محبت کس حقیقت کا نام ہے. تو محبت یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کو اللہ رب العالمین نے مثل آئینے کے بنایا ہے، اس کے اندر جاذبیت اور کشش کو اللہ رب العالمین نے انسان کے باطن کے اندر رکھا ہے، جس چیز کو دیکھ کر انسان کی وہ قوت کشش کشادہ ہو جائے، وہ قوت کشش آیاں ہو جائے، وہ قوت کشش بالفعل ہو جائے. تو جس چیز کو دیکھ کر اس کے اندر تحریک پیدا ہو رہی ہے تو بس اسی تحریک کا نام محبت ہے. جس کی ایک مثال یہ بھی دی گئی ہے کہ محبت کا معنی ہے رقت قلب، دل کا نرم ہونا. حب کہتے ہیں رقت قلب، دل کا نرم ہونا. تو جس کی طرف دل مائل ہو، نرمی کا اظہار کرے، وہ محبت کا قرینہ ہوتا ہے. ایک بات، اب محبت دو قسموں پر اگر ہم تقسیم کریں تو بات یہاں پر ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے. انسان کی طبیعت اگر خارج میں کسی چیز کو دیکھ کر متاثر ہوتی ہے اور اس کی طرف رغبت دلاتی ہے تو اسی رغبت کا نام محبت ہے، اسی میلان طبع کا نام محبت ہے. اور یہ طبیعت اگر کسی کے پر میلان دکھاتی ہے تو یہ خامخواہ نہیں دکھاتی،
بلکہ خارج کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو طبیعت کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے، جو انسان کے باطن کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے. جب انسان کے باطن کا مزاج باہر اپنے ذوق کو پاتا ہے تو فوراً اس طرف راغب ہو جاتا ہے. تو باطن کا مزاج کیا ہے کہ جس کی طرف راغب ہوتا ہے؟ تو باطن کا مزاج یہ ہے کہ یہ حسن کی طرف راغب ہوتا ہے، یہ حسن کی طرف راغب ہوتا ہے، جس کو عقلی محبت کہتے ہیں. عقلی محبت، عقلاً اگر محبت کے تقاضے کو اگر آپ دیکھیں اور عقل کو اگر معیار بنائے کہ دل کا راغب ہونا کس کے لیے ہو، دل کا میلان کس کے لیے ہو، دل کا کس کی جانب رغبت کرنا ہو، تو عقل یہ کہتی ہے کہ دل اس کے سامنے جھکے. عقل نے محبت کے ایک معیار بنائے ہیں اور ایک طبیعت کا معیار ہے. ایک عقل کا معیار ہے، ایک طبیعت کا معیار ہے. عقل کا معیار یہ ہے کہ جو حسن میں، سخاوت میں، جمال میں، علم میں، کمال میں، جس کے اندر یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہوں گی، تو عقل یہ کہتی کہ پھر اس کی طرف رغبت ہونی چاہیے، اس کی طرف رغبت ہونی چاہیے. یہ عقل کا معیار ہے، عقل اس طرف رغبت کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آپ کسی خوبصورت پھول کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل اس طرف للچانا شروع ہو جاتا ہے. انسان مال کے لیے کوئی اگر توجہ نہ کرے، مال کو دیکھے تو دل اس طرف للچانا شروع ہو جاتا ہے. انسان اگر اپنے سے بڑا کسی کو عالم دیکھے، اپنے سے زیادہ کسی کو پڑھا لکھا دیکھے، تو اس کے حضور اس کے لیے دل میں روب اور کشش پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ عقل کے تقاضے ہوتے ہیں کہ عقل اس بات کی طرف راغب ہوتی ہے اور رغبت دلاتی، توجہ دلاتی ہے کہ تم میں اگر یہ چیز نہیں اور تمہارے مقابل میں یہ چیز تم سے زیادہ موجود ہے، حسن کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اخلاق و سخاوت کی کشادگی کے حوالے سے جو تم میں نہیں ہے، تو انسان اپنے سے سامنے اور اپنے سے باہر کسی کے اندر ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس طرف وہ راغب ہوتا ہے اور عقل اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اس طرف بڑھے. اور بعض محبت ایسی ہوتی جو تبھی ہوتی ہے جس کا عقل میں کوئی دخل نہیں ہوتا، عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا. بعض محبت تبھی ہوتی ہے جس کا عقل میں کوئی دخل نہیں ہوتا، جیسے والدین ماں باپ سے محبت. ماں باپ سے محبت جو ہے وہ تبھی محبت ہے. اگر ایک شخص بچپن میں، کوئی بچہ بچپن میں خدا نہ کرے اپنے ماں باپ سے بچھڑ جائے، کوئی بچہ بچپن میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ جائے اور اس کی عمر 20-25-30 سال گزر جائے، اس کو کسی اور نے پالا ہو اور جس نے اس کو پالا ہے وہ اسی کو ماں باپ کہتا ہے، انہی کو اپنا والدین سمجھتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، لیکن دفعتاً اس کے سامنے یہ حقائق واضح ہو جاتے ہیں کہ حقیقت میں یہ تیرے ماں باپ نہیں ہیں، تیرے ماں باپ تو وہ ہیں جو فلاں شہر میں رہتے ہیں. یہ تو بچپن میں کھو گیا تھا تو انہوں نے تجھے پال لیا تھا. اب آپ دیکھیں اس نے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، اب تک ماں باپ انہی کو سمجھتا رہا، لیکن جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ جناب میرے ماں باپ یہ نہیں، میرے ماں باپ کوئی اور ہیں، تو ان کو اس نے دیکھا نہیں ہے، نہ ان سے ملاقات کی ہے، لیکن اب اس کی محبت کم اور ان کی محبت غالب ہو جائے گی. تو یہ طبعی محبت ہوتی ہے. اب قرآن مجید برہان رشید نے اللہ کے ساتھ، اللہ نے اپنے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ جس محبت کو متعلق کیا ہے، اب وہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے، یا تو دونوں کا مجموعہ ہے. صحابہ کے پاس دونوں کا مجموعہ ہے، عقلی محبت بھی ہے اور طبعی محبت بھی ہے. اور مسلمانوں کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ طبعی محبت پر تمہارا زور نہیں، تمہارا جور نہیں، تمہاری زبردستی نہیں، اس لیے کہ دل جس کی طرف راغب ہو یہ تو طبعی تقاضا ہے، عقل جس کی طرف راغب ہو یہ عقلی تقاضا ہے. اس کو آپ دوسرے انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دل کی محبت ہوتی ہے، ایک عقل کی محبت ہوتی ہے. عقل کی محبت اس کی تمیز کے پیمانے اور ہے، اس کے انتخاب کے طریقے اور ہیں. جو دل کی محبت ہے اس کے طریقے اور ہیں. جس طرح ہم ظاہری حسن پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، ظاہری مال پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، کسی کے علم پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، تو یہ عقل کی محبت ہوتی ہے. اور والدین میں کوئی صلاحیت نہ بھی ہو تب بھی ہم فریفتہ ہو جاتے ہیں، تو یہ دل کی محبت ہوتی ہے. تو محبت کو دل سے کرنا اور عقل سے کرنا، یہ دو اس کے زاویے ہیں. والدین سے محبت میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، والدین سے محبت میں عقل کو کوئی دخل نہیں، وہ دل کی بات ہے، وہ دل کے انتخاب کے طریقے ہیں، وہ طبیعت کے طریقے ہیں جس میں انسان کا بس ہی نہیں چلتا. اور عقل ایسا ہے کہ جس کے لیے انسان کا بس چلتا ہے وہ اس میں تمیز کر سکتا ہے، عقل کے سامنے دیگر دلائل لا سکتا ہے، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے. دل پر اس کی گرفت نہیں، دل کے خیالات پر اس کی گرفت نہیں. تو جو دل کی محبت ہے وہ عقل کے مقابلے میں درجہ بڑا رکھتی ہے، اور جو دل کی محبت ہے وہ عقل کے مقابلے میں جذبات دوسرے رکھتی ہے، اور جو دل کی محبت ہے وہ عقل کے مقابلے میں نثار کا جذبہ بھی اور رکھتی ہے. عقل کی محبت میں ڈر ہوتا ہے، دل کی محبت میں فنائیت ہوتی ہے. عقل کی محبت اچھے اور برے کی تمیز کرتی ہے، دل اچھا برا نہیں دیکھتا، صرف محبوب کی اداؤں پر قربان ہونا دیکھتا ہے. اور میرے دوستو، والدین کی محبت کے ساتھ جہاں رسول کی محبت کا تعلق ہے کہ رسول سے محبت کی جائے، تو رسول سے محبت دل سے کیسے کریں؟ کیونکہ یہاں پر تو ضروری نہیں انسان کے خیالات، انسان کے تصورات یا انسان کی طبیعت اس کے اختیار میں تو نہیں کہ وہ کہیں پر چاہے اس کو موڑ دے. ہاں، عقل کے معیار پر وہ کسی چیز کا انتخاب ضرور کر سکتا ہے. تو لہذا دل کی محبت کی طرف بڑھنے کے لیے راستہ عقل سے ہی آتا ہے. دل کی طرف بڑھنے کے لیے راستہ عقل ہی سے جاتا ہے، کیونکہ عقل نے ایک بڑا سادہ سا معیار بنایا محبت کا، کہ جو حسن میں اعلیٰ ہو اس سے محبت کریں، جو علم میں اعلیٰ ہو اس سے محبت کریں، جو سخاوت میں اعلیٰ ہو اس سے محبت کریں، جو کردار میں اعلیٰ ہو اس سے محبت کریں. اب محبت کا جو معیار عقل نے بنائی ہے اس پر کما حق ہو جو شخصیت مکمل اترتی ہے وہ نبی پاک کی ذات ہے. کہ آپ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں، آپ سے زیادہ کوئی سخی نہیں، آپ سے زیادہ کوئی شفیق نہیں، آپ سے زیادہ کوئی کریم نہیں، آپ سے زیادہ کوئی جمیل نہیں، آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں. تو عقل کے معیار پر تو حضور سے محبت کرنا جو فرض قرار دیا گیا ہے، تو اگر کوئی سوال کرے کہ محبت تو انسان کے بس میں نہیں ہوتی، محبت تو دل کے ارادوں کا نام ہوتا ہے، اب نبی سے محبت کو فرض قرار دیا گیا ہے، اب دل تو اس کے اختیار میں ہے نہیں، تو وہ نبی سے محبت کیسے کرے؟ تو وہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یہاں محبت سے مراد پھر عقل کی محبت ہے. یعنی عقل نے جو محبت کے معیار بنا رکھے ہیں، اور عقل نے جو یہ بتایا ہے کہ جس جس میں یہ خصوصیت ہوگی اس سے پیار ہونا چاہیے، تو عقل کی عقل نے جو محبت کے پیمانے بتائے ہیں اس پیمانے پر پوری جس کی تصویر اترتی ہے وہ نبی مکرم کی ہے. تو عقلن حضور سے محبت کرنا فرض ہے، یہ تمام مسلمان کی عقلن حضور سے محبت کرنا فرض ہے. ہاں، جس کو اللہ رب العالمین فضیلت عطا فرما دے، عقلن تو ہر مسلمان نے محبت کرنا ہے، عقلن تو ہر مسلمان نے حضور کو افضل و اعلیٰ سمجھنا ہے، لیکن جب اسی عقلی محبت کے اندر شدت اور دلائل کی وسعت آ جاتی ہے تو پھر یہ عقل کی محبت طبیعت میں اتر جاتی ہے. عقل کی محبت طبیعت میں اتر جاتی ہے، جو حضرات صحابہ اکرام علی مردوان کے اندر موجود تھی. دیکھیں کیسے، بیٹے کی محبت طبیعی ہے، ماں باپ کی محبت طبیعی ہے، لیکن صدیق اکبر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا تو نے بدر میں تو باپ سمجھ کر مجھ پر تلوار نہ چلائی، لیکن اگر تو نبی کا گستاخ تھا، نبی کے خلاف لڑ رہا تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تیری گردن مار دیتا. تو باپ دیکھیں کہ بیٹے کی محبت تو تبھی ہوتی ہے، لیکن صدیق اکبر کے اوپر حضور کی محبت کا غلبہ، بیٹے کی محبت کا غلبہ نہیں ہے. اس تقاضے کو اگر آپ دیکھیں، حضرت ابو قحافہ عثمان جن کا نام ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے والد ہیں، جب وہ ایمان نہیں لائے تو ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ان کی زبان سے بے ادبی کے کلمے نکل گئے. علماء نے لکھا کہ جناب اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے باپ کو گھونسا کھینچ کے مارا. حالانکہ رقیق القلب ہیں، نرم مزاج ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، لیکن یہ عقلی محبت نہیں ہے، تبھی محبت ہے. اور یہ عقل کی وادی کو سیر کر کے آپ طبیعت کی وادی میں اتر چکے ہیں. اب بیٹے اور باپ سے زیادہ محبت حضور سے ہو چکی ہے، اب محبت میں جو جس قدر قرینہ آگے بڑھاتا چلا جائے گا، عقل کی جو عقلی طور پر حضور سے محبت کرے وہ حضور کا امتی تو ہوگا، شفاعت کا مستحق تو ہوگا، لیکن جس کی محبت طبیعت میں اتر جائے وہ ایک صف اور آگے آ جائے گا، اور وہ محبت جتنی طبیعت میں اترتی چلی جائے گی وہ حضور کے اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جو حضور کے قریب ہوتا چلا گیا وہ خدا کے قریب ہوتا چلا گیا. جب حضور کو یہ پتا چلا کہ سیدنا صدیق اکبر نے ابو قحافہ یعنی اپنے والد کو گھونسا مارا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو بلایا اور کہا تم نے اپنے باپ کے ساتھ یہ فعل کیا. کہا حضور آپ کی شان میں یہ بات کر رہے تھے اور بے ادبی کر رہے تھے, میرے پاس تو تلوار نہ تھی ورنہ باپ کی گردن مار دیتا. تو آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے یہ جملے کہے ہیں. میں نے پہلے تمہید آپ کی خدمت میں کہی تھی کہ عقل کی محبت دل کی محبت کے تابع ہوتی ہے اور اصل بادشاہ دل کی محبت ہے, اور دل کی محبت غیر سے محبت نہیں کرتی, وہ طبیعت کے تقاضے ہیں. طبیعت کے تقاضے جیسے ماں باپ, لیکن صحابہ کرام علیہ مردوان اور نیک متقی علماء اور صالحین اور صوفیہ وہ شخصیات ہوتی ہیں کہ جو حضور کی محبت میں عقل کی وادی سے گزر کر طبیعت کی وادی میں آ جاتے ہیں اور حقیقی طور پر اس منصب پر آ جاتے ہیں کہ حضور سے محبت ان کے قلب و جگر میں طبیعت کے اعتبار سے ایسی رچ بس جاتی ہے کہ ماں باپ کی محبت یہ پرے رہ جاتی ہے اور سب سے غالب حضور کی محبت آ جاتی ہے. یا مجھے کہنے دیجئے, اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ حضور سے محبت ان کی طبیعت ثانیہ ہو جاتی ہے, ان کا مزاج بن جاتا ہے, وہ کسی چیز کے انتخاب کے لیے مقدم حضور کی ذات کو رکھتے ہیں. عقل کو وہ کوسو دور چھوڑ دیتے ہیں اور عقل کا تو پھر, اور یہ جو محبت ہے اس میں ایک باریک سا فرق امام غزالی نے کیا, دل کی محبت اور عقل کی محبت. جہاں دل کی محبت اور عقل کی محبت کا فرق کیا ہے وہاں پر حضرت امام غزالی نے دونوں کے نام بدلے ہیں. فرمایا کہ جو چاہت عقل سے ہوتی ہے اس کو محبت محض کہتے ہیں, اور جو چاہت دل سے ہوتی ہے اس کو عشق کہتے ہیں. فرمایا محبت وہ ہے جس میں رغبت ہے اور عشق وہ ہے جس میں دیوانگی ہے. تو عشق جو ہے وہ عقل کو نہیں کہتے, عشق دل کی کیفیت کو کہتے ہیں. عشق جو ہے وہ دل کی کیفیت کو کہتے ہیں, اور عقل کی کیفیت کو محبت محض تو کہہ سکتے ہیں لیکن عشق اس کو کہتے ہیں جس میں دیوانگی ہوتی ہے, جس میں شدت ہوتی ہے, جس میں تجدد ہوتا ہے, جس میں فنائیت ہوتی ہے, جس میں ایثار ہوتا ہے, جس میں قربانی ہوتی ہے, جس میں اپنا کچھ نہ ہونا سب کچھ محبوب کو سمجھنا, یہ عشق میں ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں والدین سے محبت نہیں, والدین سے عشق ہوتا ہے. اس لیے بندہ اپنا سب کچھ والدین پر نچھاور کرتا ہے. بچوں سے محبت نہیں, بچوں سے عشق ہوتا ہے. اس لیے وہ اپنی ضروریات بھی اپنے بچوں پر قربان کرتا ہے. تو لہذا جو چیز دل سے جاری ہوتی ہے اس کو عشق کہا جاتا ہے, اور جو عقل کے پیمانے ہوتے ہیں اسے محبت کہا جاتا ہے. یہ اس کا تیسرا ایک فرق میں نے آسان صاحب کی خدمت کے اندر گویا کہ ذکر کیا ہے. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس فلسفے کو لے کر. جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہر وہ عمل چاہے حق ہو یا باطل, یہ مقدمہ میں نے آسان سا عرض کرنا تھا آپ کی خدمت میں. اب اصل دلائل کی طرف میں آ رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ جو چیز کوئی بھی کام حق ہو یا باطل, اس کی مضبوطی کے پیچھے جو تحریک ہے اس تحریک کا نام محبت ہے. باطل اپنے باطل نظریے پر جو ڈٹتا ہے, اور ارے حق اپنے حق کے نظریے پر ڈٹتا ہے, اور دونوں قوتیں سر دھڑ کی بازی لگا کر ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی ہے, تو یہ پیچھے کون سی فکر ہے جو دونوں کی قیادت کرتی ہے؟ وہ فکر جو ہے اسی کو محبت کہا جاتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ غلط محبت ہے, ایک اچھی محبت ہے, لیکن وہاں پر کھڑا کرنے والی چیز نعرہ نہیں ہے, کھڑے کرنے والی چیز وہ جھنڈا نہیں ہے, کھڑی کرنے والی چیز وہ جسم اور وہ ٹانگے نہیں ہے, بلکہ کھڑی کرنے والی چیز وہ جذبہ محبت ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت کے اندر کہ اسی طرح اسلام کے جو اعمال ہیں, اعمال اسلامیہ جو ہے, اعمال دینیہ جو ہے, نماز روزہ زکات جو بھی ہیں, یا جو بھی اعمال ہیں, تو جس طرح ہر چیز کی بنیاد محبت ہے, اسی طرح اعمال دینیہ کی بھی بنیاد اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. یعنی محض عمل نجات نہیں ہے, محض عمل نجات نہیں ہے, اصلا نجات دلانے والی چیز محبت ہے. جو عمل محبت سے خالی ہو وہ منافقت ہے, جو عمل محبت سے خالی ہو وہ فراڈ ہے, جو عمل اور فعل محبت سے خالی ہو وہ وقتی جذبہ ہے اور وقتی کسی کو مطمئن کرنا ہے. جو عمل جو فعل محبت کے جذبے سے خالی ہو وہ محض ایک نصاب کی تکمیل ہے. جو عمل جو فعل محبت کے جذبے سے خالی ہو وہ صرف اپنا مقصود اپنی ذات کو ترجیح دینا ہے, لیکن جو عمل محبت کے ساتھ ہو وہ اپنی ذات کو نہیں اپنے محبوب کے حکم کو ترجیح دینا, اس کی ذات کو ترجیح دینا. جس کی مثال ایک آسان سی میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں, جس کو آپ اگر سمجھ لیں, اگر آپ کا کوئی شاگرد ہو اور آپ اس کو دن کے دوپہر میں سخت گرمی ہو اور اس کو آپ کہیں کہ بھائی فلاں لائبریری سے میری کتاب لے آؤ، یہ اپنے مرید سے کہیں کہ فلاں کام کر کے آ جاؤ، اب آپ نے حکم دیا ہے، اگر نہ مانے تو آپ ناراض ہوں گے اور اس کی بدنامی ہوگی، تو اب اس کے دل میں موسم کی خرابی بھی ہے، گرمی بھی اس کو لگ رہی ہے، اس کو گرمی اس لیے لگ رہی ہے کہ وہ آپ کی محبت میں کامل نہیں ہے، اس کو اپنا آپ یاد ہے، جس کو اپنا آپ یاد رہتا ہے وہ محبت میں کامل نہیں ہوتا، جس کو محبت میں محبوب یاد رہتا ہے وہ محبت میں کامل ہوتا ہے، تو اس نے جلدی سے وہ کام کیا، لا کر آپ کو دے دیا، تو یہ اچھا فعل تھا، ٹھیک ہے اس نے حکم کیا، لیکن آپ نے ایک دن اپنے ایک اور شاگرد سے کہا کہ میرا یہ کام فلاں کر دو، لیکن دوپہر سخت دھوپ ہے، تھوڑا آرام کر لینا، بعد میں کر لینا، اس نے آپ کے سامنے تو ہاں کہا لیکن دل سے یہ کہا کہ میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے، میرے استاد نے مجھے حکم دیا ہے، دوپہر کی دھوپ کیا ہے، میرے تو شرف کی بات ہے کہ مجھے غلامی کے لیے چنا ہے، اور آپ اسی وقت جائیں وہ کام کر کے آئیں، تو کام دونوں نے کیا ہے، فعل دونوں نے کیا ہے، کام دونوں نے کیا ہے، لیکن دونوں میں فرق وہ محبت کا جذبہ کر رہا ہے، آپ ایک کو اطاعت کہہ سکتے ہیں، ایک کو اتباع کہہ سکتے ہیں، اطاعت ہے محض حکم ماننا، اتباع ہے محبوب کی محبت کو قبول کر کے حکم ماننا، تو اصل چیز ہے، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی فعل ہو، تو اعمال جو ہیں وہ اصلا نجات نہیں، اللہ کی بارگاہ میں نجات اعمال کو بنانے والی چیز جو ہے وہ محبت ہے، میں اس پر ایک صحیح بخاری کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، میرے سامنے صحیح بخاری شریف ہے اس وقت، یہ ساری بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میلاد کے مفہوم کو آپ سمجھیں گے، جو انکار کرتا اس کا جذبہ کیا ہے اور جو کر رہا ہے اس کا جذبہ کیا ہے، سمجھ رہے میری بات آپ، یہ ساری باتیں چھوڑیں کہ صحابہ نے کیا تھا نہیں کیا تھا، یہ سارے الٹے سیدھے اعتراضات، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، اس پر ہم نے تفصیلی خطاب کر دی ہے، میں صرف اس نقطہ فکر اور آپ کے ضمیر کو دستک دے رہا ہوں کہ جو حضور کی خوشی منا رہا ہے اس کے جذبات اس وقت کیا ہوتے ہیں، اور جو اس کو منع کر رہا ہے اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں، فیصلہ خود ہی کر لیجیے آپ، ٹھیک ہے، اس محبت کے تناظر اور محبت کے قانون کے تحت اور محبت کے قاعدے کے تحت میں بات آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری شریف اس وقت میرے سامنے ہے، مناقب فاروق اعظم، جہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے فضائل کو سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، تو اسی میں آگے چلتے ہوئے حضرت امام بخاری نے ایک حدیث پاک نقل کی محبت کے حوالے سے، بڑی بنیادی ہے، ذرا توجہ سماعت فرمائیے گا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کہتے ہیں، یہ کتاب المناقب کا چھٹا باب ہے، کتاب المناقب کا چھٹا باب سیدنا فاروق اعظم کے فضائل میں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جو باب آ رہا ہے، اسی میں آگے چلتے ہوئے ایک حدیث آتی ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان رجل سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور کے پاس آیا، یہ حدیث آپ نے بار بار سنی، ذرا تفصیل سے آج ذرا سن لیجیے، ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، فقال، اور اس نے کہا، مت الساعۃ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی، حضور قیامت کب آئے گی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، وماذا اعددت لها، تو نے قیامت کی تیاری کے لیے کیا کیا ہے جو مجھ سے سوال کر رہا ہے، اب وہ بے نمازی تو نہیں تھے، وہ صحابی تھے، ٹھیک ہے نا، وہ صحابی تھے، وہ روزے تو نہیں چھوڑتے تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، صحابی تھے، حج بھی انہوں نے کیے، لیکن وہ کسی عمل کو نہیں گنتے، اس لیے کہ میں نے پہلے بنیاد باندھی تھی آپ کے سامنے کہ محض عمل نجات نہیں، اب اس پر دلیل میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ اگر محض عمل ہی اول ہوتا تو صحابی کہتا ہے ہم میں نے نمازیں بہت پڑھ رکھی، اس لیے قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں نے روزے بڑے رکھے ہیں اس لیے قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں نے پوری زندگی حج کیا ہے اس لیے قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں نے بڑے صدقات اور زکات دی اس لیے قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، لیکن دیکھیں عمل کو ذکر نہیں کر رہے، وہ حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور قیامت کب آئے گی، سرکار کہتے ہیں تو نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے، تو وہ قیامت کے لیے کیا کیا ہے اس میں وہ نماز کو نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اسی بخاری کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں ولا صدقۃن ولا صلاۃن ولا حج، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی صدقہ ہے، نہ کوئی حج ہے، تو کیا وہ قضا کرنے والے تھے، گناہگار تھے، نہیں معاذ اللہ، بلکہ وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور ہمیں صحیح راستہ بتا رہے ہیں کہ جب بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھو گے تو ہر چیز اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن جب اس کو ترتیب پر لاؤ گے تو سب سے اہم ذات مصطفیٰ ہے، نماز بھی اہم ہے، روزہ بھی اہم ہے، زکات بھی اہم ہے، حج بھی اہم ہے، کلمہ بھی اہم ہے، داڑھی بھی اہم ہے، پگڑی بھی اہم ہے، سنت پر عمل بھی اہم ہے. بکھرا ہوا دیکھو مضمون میں تو ہر چیز ضروری ہے، لیکن اس کو قبولیت کی ترتیب میں لگاؤ تو سب سے پہلی ذات حضور کی محبت ہے. صحیح ہے. اب اس تناظر کے اندر آپ اس بات کو دیکھیں، میں پھر عرض کروں کہ مضامین کو اگر آپ بکھرے ہوئے دیکھیں تو وہ اور چیز ہے. مثال کے طور پر جو گنتی آپ گنتے ہیں تو ہر گنتی کا ہر حرف اور اس کا ہر عدد قیمتی ہے. اگر وہ نکال دیا جائے تو گنتی آگے نہیں چل سکتی، لیکن جب آپ اس کو ترتیب دیتے ہیں تو دس کو پہلے نہیں، ایک کو پہلے لکھتے ہیں. اور وہی بچے بھی اگر کھیلیں اور گنتی کے بلاکس بنے ہوں جس سے بچے کھیلتے ہیں، تو وہ ہر بلاک، ہر خانہ اپنی جگہ پر ایک گھر کو بنانے کے لیے ضروری ہے، اس گنتی کی ترتیب کے لیے ضروری ہے. لیکن استاذ وہ بکھرے ہوئے تمام چیزوں کو سنبھالنے کی دعوت دیتا ہے کہ بیٹا اس سب کو سنبھالو، جب اس سب کو سنبھالو گے تو تمہاری گنتی مکمل ہوگی. لیکن جب اس کو لکھواتا ہے تو ترتیب کے اندر پہلا پہلے لکھا جاتا ہے، دو بعد میں ہوتا ہے، تیسرا پھر اس کے بعد ہوتا ہے. تو ترتیب کے حوالے سے اگر آپ مضامین کو دیکھیں تو اس ترتیب اور تحریک اور صراط مستقیم کی اس ڈگر کے حوالے سے دیکھیں تو اعمال محض نہیں ہے، بلکہ محض جو چیز ہے، قبولیت کی جو چیز ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. اور اسی کو دیکھیں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. جب صحابی نے پوچھا کہ حضور قیامت کب آئے گی تو حضور نے فرمایا قیامت کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، نماز پڑھتے رہے لیکن ابھی کچھ اور چیز اس سے مقدم ہے، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. روزہ رکھتے ہیں لیکن کچھ اور اس سے آگے اس کا پوچھا جا رہا ہے. تو صحابی جواب دیتا ہے لا شیء، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے، الا انی احب اللہ و رسول، لیکن ہاں میرے پاس ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ اس کے رسول سے، بولے اللہ اس کے رسول سے. جنہوں نے نماز ہی کو سب سمجھا اور عشق کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گئے، جنہوں نے عشق ہی کو سب سمجھا اور نماز کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ ہو گئے. سمجھ رہے؟ ان دونوں کے چولی دامن کا ساتھ ہے. نماز اور محبت رسول دونوں ضروری ہے. کسی ایک چیز کو پکڑو دوسرے کو چھوڑو نقصان ہے. جس نے نماز کو پکڑا، جس نے توحید کو پکڑا اور اس سے حضور کی محبت کو نکال دیا تو یہ بہت بڑا کفر کیا اس نے، اور جس نے حضور کی محبت کو لیا اور خدا کے احکام کو چھوڑ دیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا. لیکن اگر دونوں چیزوں کو بھی ملا لیا جائے، حضور کی محبت اور اعمال کو ملا کر ایک جگہ دیکھا جائے، تب بھی حضور کی محبت اعمال پر فضیلت رکھتی ہے. سمجھے میری بات آپ؟ جس طرح کہ پھر میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جس نے نماز کو لیا اور حضور کی محبت کو چھوڑ دیا، حضور کی محبت کو چھوڑ دیا، نماز لیا حضور کی محبت کو چھوڑ دیا، اس نے غلط کیا. اور جس نے حضور کی محبت کا دم بھرا اور نماز چھوڑ دیا اس نے بھی غلط کیا. لیکن جس نے نماز کو بھی لیا حضور کی محبت کو بھی لیا تو اس میں اول نماز نہیں حضور کی محبت ہوگی. اب یہاں پر دیکھیں اسی چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو انہوں نے کہا جی لا شیء، بخاری ہے کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہاں میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے ڈانٹا نہیں اسے کہ میں نے تجھے نمازوں سے متعلق پوچھا تھا، میں نے تجھے روزے سے متعلق پوچھا تھا. سرکار اس لیے خوش ہو گئے کہ اس کو بنیاد مل گئی ہے، اس کی فاؤنڈیشن تیار ہو گئی ہے، اب عمارت کبھی بھی کھڑا کر دے گا، یہ عمارت کبھی بھی کھڑا کر دے گا. اور محض پھسپھسی عمارت کو لے کر آئے جس کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو تند و تیز ہوائیں اور زلزلہ اس کو ایک جھٹکے میں گرا دے گا. تو حضور اس لیے خوش ہوئے، آگے جواب کیا دیتے ہیں کہ اس کی بنیاد مضبوط ہو چکی ہے، اس پر ایک اینٹ بھی کھڑی ہو گئی تو اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ معاشر کا زلزلہ اس بنیاد کو ہلا نہیں سکے گا اور دور کے فتنے اور تند و تیز ہوائیں اس بنیاد کو ہلا نہیں سکیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا انت ما من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے، تو اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے تو، یہ نہیں کہا کہ اس مولانا کے ساتھ ہوگا جس کے پیچھے تو نماز پڑھتا ہے، فرمایا اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے. آگے حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، جملہ آپ حضرت انس کا سنیے، آپ بخاری ہے، کہتے قال انس فما فرحنا بشئین فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببتا، کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا، خوشی مجھے جب ہوئی جب میں نے اسلام قبول کیا. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس جملے پر ہوئی جو حضور نے فرمایا جاؤ اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم پیار کرتے ہو. فرمایا اس جملے نے مجھے اتنا خوش کیا. توجہ سن رہے ہیں؟ یعنی حضور نے یہ کہا نا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا, جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے کے بعد کسی بات نے مجھے اتنا خوش نہیں کیا جتنا خوش حضور کی اس بشارت نے کیا ہے کہ جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس حضور کے سامنے آئے اور کہنے لگے فانا احب النبی و ابا بکر و عمر, یا رسول اللہ پھر میں آپ سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, عمر سے محبت کرتا ہوں. حضور آپ نے سند دے دی ہے نا, آپ نے سند دے دی. اور ایک بات میں یہاں پر عرض کروں آپ کے سامنے, ذرا توجہ سے, ایک باریک نقطہ ہے. جب اس صحابی سے پوچھا گیا تھا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے, تو اس صحابی نے جواب دیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. لیکن جب حضرت انس سے پوچھا گیا تم کیا کرتے ہو, کس سے محبت کرتے ہو, تو آپ نے اللہ کا نام نہیں نبی کا نام لیا. فرمایا کہ فانا احب النبی وابا بکر و عمر, میں نبی سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر سے محبت کرتا ہوں اور عمر سے محبت کرتا ہوں. وہ صحابی اللہ کا نام پہلے لیتے نبی کے بعد میں لیتے ہیں, اور حضرت انس نبی کا پہلے لیتے اللہ کا نام لیتے نہیں. بتانے کا مقصد یہ کہ جس نے نبی سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. یہ جو لوگوں نے بندر بانڈ بنا رکھا ہے نا, ان کا نفی کی ہے, سمجھ رہے میری بات؟ یعنی وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ انی احب اللہ و رسولہ, میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. حضرت انس کہتے فانا احب النبی و ابا بکر و عمر, میں نبی سے اور ابو بکر سے عمر سے محبت کرتا ہوں. اس نے کہا میں اللہ اور نبی سے محبت کرتا ہوں. حضرت کہتے میں نبی اور ابو بکر سے محبت کرتا ہوں. اس نے اللہ کے نام کو لیا, انہوں نے اللہ کے نام کو نہیں لیا. مطلب کیا تھا؟ وہ حقیقت کو بیان کر رہے تھے, اس کی تعبیر کو بیان کر رہے تھے کہ دراصل نبی اور ابو بکر کی محبت بھی اللہ ہی کی محبت ہے. اس لیے حضرت انس ابن مالک نے یہاں پر نبی کی محبت سے پہلے نبض اللہ کو چھوڑ دیا. وہ کہتے انی احب اللہ و رسولہ, پہلے صحابی کہتے میں اللہ, انی احب اللہ و رسولہ, اور یہاں پر حضرت انس کہتے انی احب النبی و ابا بکر. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو کہتے ہیں نا شرک ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ گھٹا دیا, وہ بڑھا دیا, وہ جواب دینا ہے اس چیز کا کہ حضرت انس صحابی رسول ہیں. ایک صحابی کہتا انی احب اللہ و رسولہ, اور حضرت انس کہتے ہیں انی احب النبی و ابا بکر. تو براد مخصوص سمجھانے کا یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہی نبی کی محبت ہے, اور نبی کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے. سمجھے اس فرق کو آپ؟ تو اگر آپ نعت پڑھیں تو یہ خدا کی تعریف ہے, نعت پڑھیں تو خدا کی تعریف, حضور کی تعریف خدا کی تعریف, حضور کا ادب خدا کا ادب. اس لیے کہ خدا کی محبت مستقل ہے, حضور کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے. حضور کی محبت خود سے کچھ بھی نہیں ہے, وہ اللہ کی محبت کے تحت ہے. تو جس نے حضور سے پیار کیا اس نے خدا سے پیار کیا, خود سے جس کی محبت ہے وہ خدا کی محبت ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اللہ کی محبت کسی کی محبت کے تابع نہیں, لیکن نبی کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے. نبی کی محبت خود سے کچھ نہیں ہے, اللہ کے محبوب ہونے کی وجہ سے ہے, اللہ کے نبی ہونے کی وجہ سے ہے. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے ہے, لیکن اللہ کی محبت وہ خود سے ہے. تو پتا چلا کہ نبی کی محبت اللہ کی محبت اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کی محبت کے تابع ہے. تو جس نے نبی کی محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, جس نے نبی کا ذکر کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا, جس نے نبی کے ذکر میں قیام تعظیمی کی دراصل اس نے خدا ہی کا ادب کیا ہے. سمجھ رہے فرق آپ؟ اب یہاں پر آخری ایک جملہ ذرا سماعت فرمائیے. جو حضرت انس کہتے ہیں مجھے اسلام لانے کے بعد کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی حضور کی اس بشارت پر ہوئی کہ حضور نے فرمایا کہ جاؤ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو حضرت انس کہتے ہیں فانا احب النبی و ابا بکر و عمر, میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ پھر میں آپ سے پیار کرتا ہوں, آپ کے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پیار کرتا ہوں, حضرت عمر سے پیار کرتا ہوں, اور آگے کہا وہ ارجو ان اکون معاہم بحبی ایاہم, اور خاص اس محبت کے صدقے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت میں ان تینوں کے ساتھ ہوں گا. حالانکہ وہ خود صحابی ہیں, میرے جیسا آپ جیسا آدمی وسیلہ پکڑے تو بات سمجھ میں آتی ہے, وہ تو خود صحابی ہیں. حضرت انس خود صحابی ہیں, لیکن دیکھیں صحابی اپنی صحابیت پر فخر نہیں کر رہا, غلامی مصطفیٰ کی نسبت پر فخر کر رہا ہے. کہ یہ لوگ اپنی نمازوں پر فخر کرتے ہیں, ان کی نمازوں کی اوقات کیا ہے؟ یہاں صحابی اپنی نماز صحابیت پر فخر نہیں کر رہا, جو سب سے بڑا شرف ہے بعد انبیاء, وہ اس پر فخر نہیں کر رہے, بلکہ کہہ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ معاہم بحب ایاہم, میری جو محبت رسول اللہ سے ہے، ابو بکر سے ہے، میں اس محبت میں ان کی طرح ہو جاؤں. اور آگے بنیادی جملہ ذکر کرتے ہیں، فرما وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میں وہ کام نہ کر سکا، ایسے عمل نہ کر سکا جیسے عمل ان سے سرزد ہوئے ہیں، عمل میں ان کی طرح تو نہیں ہوں لیکن محبت تو ان سے کرتا ہوں. عمل میں ان کی طرح نہیں ہوں، توجہ ہے، عمل میں ان کی طرح نہیں ہوں لیکن محبت تو ان سے کرتا ہوں. میری اسی مقدمے کی دلیل ہی بن گئی کہ اعمال اصلا نجات کا ذریعہ نہیں، اصل نجات کا ذریعہ محبت ہے. تو اس حدیث پاک نے یہاں پر گویا کہ ذکر کر دیا. اور حضرت انس بن مالک، اگر اعمال اصلا نجات کا ذریعہ ہوتے تو صحابی اپنی صحابیت کو آگے رکھتا، صحابی اپنی صحابیت کو آگے رکھتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں نبی پاک کے ساتھ ہوں گا، ابو بکر کے ساتھ ہوں گا اور حضرت عمر کے ساتھ ہوں گا. اور فرمایا اس نیت کے ساتھ کہ میں ایسے اعمال تو نہ کر سکا، اتنی نیکیاں تو نہ کر سکا جو نبی پاک کر گئے اور شیخین کر گئے، لیکن ایسی نیکی نہ کر سکا، لیکن ان سے محبت تو کر سکتا ہوں. آج اس محبت میں آپ کو تانا دیا جاتا ہے، وہ لوگ یہ بخاری کے حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ شاید مدرسوں میں صفحہ آگے پلٹا کر آگے نکل جاتے ہوں گے اور کہتے کہ آج میرے کو ذرا اسہال ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، آج درس نہیں ہوگا، کل درس ہوگا. تو یہ صورت ہے. اور اگر ان حدیث کو بنیاد بنائی جائے، یہ حدیث بنیاد ہے. میں تو کہتا ہوں چشم تصور میں اگر میں امام بخاری کے دور میں ہوتا تو امام بخاری کی خدمت میں عرض کرتا کہ اپنی بخاری کو ان حدیثوں سے شروع کریں. آپ نے جس انداز میں شروع کی وہ بالکل درست ہے، توجہ ہے، لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج کے دور کے اعتبار سے کہ یہ حدیث وہ ہے جو انما الاعمال بالنیات والی حدیث پر بھی مقدم ہے، اس لیے کہ نیت اور اعمال کی تمیز اسی آئے گی جس کا کرن ذات مصطفیٰ سے جڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا یہ احادیث وہ ہیں جو ہر درس پر مقدم ہے، یہ حدیث وہ ہیں جو ہر ذکر پر مقدم ہے. اب میرے دوستو، یہاں پر آپ نے دیکھ لیا محبت کی جلوہ گری. اسی طرح میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ محبت جو ہے، جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کیا عرض کر دیا کہ جناب محبت جو ہے وہ اصلاً اللہ نے وہ کمال اس کے اندر رکھا ہے. یہ میں صرف مقدمے آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، باقی میلاد، صلاۃ و سلام جو آپ پڑھتے ہیں وہ ساری صورتیں اس میں واضح ہو جائیں گی. میں آپ کو بنیاد دے رہا ہوں، میں آپ کو بنیادی فکر سمجھا رہا ہوں، مقدمہ سمجھا رہا ہوں. اس کے تحت آپ ہزارہا مسائل خود نکالیے اور خود سمجھیے. میں محض میلاد پر تقریر نہیں کر رہا، میں محبت سے متعلق ہر رشتے پر بول رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بنیاد دے دی ہے، میں نے آپ کو فکر دے دی ہے، میں نے اس کا رخ بتا دیا ہے، میں نے اصل تخم آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے. اس میں جس شاخ پر جو پھل لگے اس سے آپ استفادہ کرتے رہیے. اب میرے دوستو دیکھیے، جس طرح اعمال کی جان محبت ہے، اعمال کی جان بولے محبت، یم باب دوم میں آ گئے، یہ دوسرا چیپٹر ہمارا شروع ہو رہا ہے مقدمے کو ذکر کرنے کے بعد، اب دوسرے باب میں ہم داخل ہوئے ہیں تاکہ ترتیب کے اعتبار سے بات مکمل ہو جائے. پہلے دس میں ہم نے یہ عرض کیا کہ اعمال اصلاً جسم ہے اور اس کی جان محبت ہے، اور جسم سے جان نکل جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی حیثیت بولے کوئی حیثیت اس کی، کیونکہ جسم سے جب جان نکل جائے تو اس کو میت کہتے ہیں، نام نہیں رکھتے اس کا. مثال کے طور پر ایک شخص اپنے والد سے بڑی محبت کرتا ہو اور والد صاحب بیمار ہو جائیں، وہ ان کے علاج کے اندر کوئی کسر نہ چھوڑے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے اسپتال، بڑے سے بڑے معالج، بلکہ علاج اور معالجے کے ہر طریقے کے، اپنے خزانے کا منہ کھول دے، اپنی جمع پونجی سب لگا دے، لیکن ایک وقت ایسا آ جائے کہ اس کے والد گرامی جس کا نام عبداللہ ہو فرض کر دیجئے، اب وہ لوگوں کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میرے والد ان کا نام عبداللہ ہے، دعا کیجئے آپ کہ انہیں صحت مل جائے. اب جب نصاب رکھا جا رہا ہے تو نام عبداللہ لکھا جا رہا ہے، اس کے دوست احباب آ رہے ہیں تو اسے عبداللہ کہہ رہے ہیں، یہ اپنے والد کو والد کہہ رہا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت اس کی روح پرواز ہو گئی تو اب اس کے دوست بھی اس بیٹے سے پوچھتے ہیں میت کا جنازہ کب ہوگا، اب نام عبداللہ نہیں رہا اس کا، سمجھ رہے ہیں آپ، نام اس کا عبداللہ، کیونکہ جب تک اس کے جسم میں روح تھی تو نام عبداللہ تھا، سمجھ رہے، اور وہ لوگوں سے دعائیں کراتا تھا کہ میرے والد ہیں ان کا نام عبداللہ ہے، دعا کیجئے. اس عبداللہ کے دوست گھر آ کر اس کے بیٹے سے پوچھتے تھے بتاؤ بھائی ہمارے دوست عبداللہ کی طبیعت کیسی ہے، لیکن جب خبر آئی کہ وہ انتقال کر گئے، زندگی کی بازی وہ ہار گئے، بیٹے نے اپنا سب کچھ ان پر لگا دیا، اب بیٹا بالکل کلاش ہو گیا ہے ایک بار، اور دوسری بات یہ کہ اس کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا تھا، لیکن جب وہ انتقال کر گیا تو اب اسی کے دوست اس سے کہتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا، اب یہ بتاؤ میت کو غسل کب دیا جائے گا، میت کا جنازہ کب ہوگا؟ اور یہی بیٹا جب جنازہ گاہ کے اندر باپ کو لے کر آئے تو یہ نہیں کہے گا کہ میرا باپ سامنے رکھا ہے، بلکہ کہے گا میت سامنے رکھی ہے، تو اب نام بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ نام اس کا اس کی روح کی وجہ سے تھا، حقیقت اس کی قدر و قیمت اس کی روح کی وجہ سے تھی۔ جس بیٹے نے اپنا سارا پیسہ لگا کر باپ پر اتنا فرشتہ ہوا کہ آخری حد تک اس کو رکھنے کی کوشش کی، لیکن جب انتقال ہو گیا تو اب ایک منٹ گھر میں نہیں رکھتا، فوراً جنازہ پڑا کی قبر میں اتارتا ہے۔ بس یہی انسان کا حال ہے۔ تو اعمال جو ہے وہ جسم کی طرح ہے، جب تک جسم ہے تو اس کا نام کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی روح جو ہے حضور کی محبت ہے۔ جب اس کے اندر روح موجود رہے گی تو جیسا جسم میں روح رہے تو انسان اس کا ادب کرتا ہے، اس کو نام سے یاد کرتا ہے، اس کو اور اہمیت دیتا ہے، اور جسم سے روح نکل جائے تو وہ ایک میت ہو جاتی ہے، اس کو گھر میں نہیں رکھا جاتا، اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو جب تک اعمال کے اندر حضور کی محبت کی روح رہتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے، اس کو دل میں بسایا جاتا ہے، اس کا ادب کیا جاتا ہے، اور جس اعمال سے حضور کی محبت کی روح نکل جائے اس کو بھی گڑے میں اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کو دوسرے زاویے سے آپ سمجھیے۔ تو نام، قدر و قیمت یہ حضور کی محبت کی وجہ سے، یہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ روزوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حضور کی محبت کی وجہ سے۔ جس طرح جسم سے روح نکل گئی اب اس کی کوئی قدر نہیں رہی، وہ پہلی قدر ختم۔ تو معاذ اللہ اگر اعمال کے جسم سے حضور کی محبت نکل گئی تو اب اس جسم کی ایک مانند وہی حیثیت رہے گی جیسے ایک میت کی رہتی ہے، اس کا اب کوئی نہ نام رہتا ہے، نہ اس کا کوئی شہر رہتا ہے، نہ اس کا کوئی وطن رہتا ہے۔ تو جہاں پر میں نے پہلے درس میں آپ کی خدمت میں پہلے ابواب میں مختصر یہ عرض کیا کہ اعمال کی جان جو ہے وہ حضور کی محبت ہے، اعمال کی جان جو ہے وہ حضور کی محبت، یا یوں سمجھ لیجیے کہ اعمال کی جان محبت ہے۔ تو اب آگے دوسرا درس کا حصہ سن لیجیے آخر میں، کہ جہاں اعمال کی جان اور بنیاد محبت ہے، وہی محبت کی بنیاد تعظیم ہے۔ اعمال بغیر محبت کے منافقت، محبت بغیر ادب و تعظیم کے منافقت۔ جہاں اعمال کو محبت کی ضرورت ہے، جہاں اعمال بغیر محبت کے معروف نہیں، وہی محبت بغیر تعظیم کے مقبول نہیں۔ حاجی گاڑی رکھ لی نا، تعظیم ہو گئی ہے، روزہ رکھ لی نا جی، تعظیم ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا صحابہ سے تو حضور نے پوچھا تھا کہ ایمان قیامت کب آئے گی، تو نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے؟ تو صحابی داڑھی کا تو ذکر نہیں کرتا، سے روزہ چالیسواں اس کا تو ذکر نہیں کرتا، صحابی تو نماز روزے کا ذکر نہیں کرتا، صحابی تو ڈائریکٹ محبت رسول کا ذکر کرتا ہے۔ پتا چلا کہ یہ محبت کا جسم ہے، اصل جو نسبت و تعلق تعظیم و ادب کے جذبات جو ہیں وہ اصل محبت ہے۔ جس طرح اعمال، میرے دوستو، اعمال بغیر محبت کے نہیں ہو سکتے، اعمال کی جان محبت ہے، تو محبت کی جان تعظیم ہے، محبت کی جان تعظیم ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اس کے لیے ادب کے جملے بولے گا، جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اس کے حضور ادب و تدرو کا اظہار کرے گا، خشوع و خضوع کا اظہار کرے گا۔ جس کو جس سے محبت ہوگی اس کی اداؤں سے خود ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت امام غزالی نے اس بات کو لکھا نا کہ محبت وہ چیز ہے کہ جو اپنی اداؤں سے خود اپنے محبوب کو بتا دیتی ہے۔ محبت چھپنے والی چیز نہیں ہے، یہ دوسرے کو متاثر کرتی ہے، یہ دوسرے کو اپنے دائرے میں لیتی ہے۔ جس طرح مشک ہے، خوشبو ہے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ صحبت اثر رکھتی ہے، صحبت اثر رکھتی ہے، اس لیے کہ بد صحبت بھی محبت ہے اور نیک صحبت بھی محبت ہے۔ فرمایا کہ عطر فروش کے پاس اگر کچھ نہ ملے تو خوشبو تو تمہیں مل جاتی ہے، اس سے مراد بھی اصلا مقصود محبت ہے۔ صحبتیں جو اثر دکھاتی ہیں، تو اصلا صحبت اثر نہیں دکھا جی، وہ محبت اثر دکھاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ برے کی صحبت نے بندے کو برا بنایا، تو بیٹھنے سے کوئی جراثیم تو نہیں لگ گئے اس کو، وہ محبت اور تعلق جو محبت کا تھا اس سے وہ بگڑ گیا، اور بیٹھنے سے تعلق سے وہ درست ہو گیا، تو پتا چلا کہ جناب وہ محبت تھی جو اس کو درست کر رہی تھی۔ تو آپ جتنی بھی بحث کریں، چاہے نشستوں کے حوالے سے کریں، خیر کے حوالے سے کریں، شر کے حوالے سے کریں، خیر اور شر کا بنیادی فلسفہ جو ہے وہ محبت ہے، تبدیلی اور انقلاب جو ہے وہ محبت ہے۔ تو لہذا محبت بغیر تعظیم کے متعارف نہیں۔ ہم آخری جملے کی طرف چلتے ہیں، محبت جو ہے وہ بغیر تعظیم کے متعارف نہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن تعظیم ان کی اندر محبت ہے، تو تعظیم کیسے ظاہر ہوتی ہے کہ حضور جب جلوگر ہوں تو ان کی نظریں جھکی ہوتی ہیں، حضور جلوگر ہوں تو ان کی نظریں جھکی ہوتی ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شفا کے اندر موجود ہے. قاضی عاص نے لکھا کہ ایک دفعہ ان کا غلام ان کے پاؤں دبا رہا تھا اور اپنے مالک کو یعنی صحابی رسول حضرت عمر بن عاص کو اچھے موڈ میں دیکھا، اچھے مزاج میں دیکھا، اچھی طبیعت میں دیکھا، تو سوال کر بیٹھا کہ حضور کیا آپ نے رسول اللہ کے دربار میں حاضریاں دی ہیں صلی اللہ تعالی وسلم؟ تو حضرت عمر بن عاص اپنے اس خادم سے، آپ مصر میں حضور کی وفات کی بات ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ یاد نہیں کہ میں کتنی دفعہ گیا. کہتے ہیں صبح شام میں اپنے محبوب کے دربار میں پڑا رہتا تھا. اب اس نے دیکھا غلام نے کہ جواب میرے آقا نے اتنی اچھائی سے دے دیا ہے، تو فوراً دوسرا سوال کیا. سوال کرتے وقت کہنے لگا کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ حضور کا خد و خال شریف کیسا تھا، آپ کی جبین مقدس کیسی تھی، آپ کا رخسار مبارک کیسا تھا، آپ کی ریش مبارک کیسی تھی، آپ کے چشمان کرم کا انداز کیسا تھا، آپ کے انف مبارک کی بلندی کیسی تھی، اور آپ کے خد و خال کی درازی کیسی تھی؟ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ کہنا تھا کہ آپ نے اپنے غلام کا ہاتھ اپنی پنڈلی سے ہٹا دیا اور کہا دور ہو جا مجھ سے. اس نے کہا حضور کو گستاخی ہو گئی. کہا تجھے جرت کیسی ہوئی یہ سوال کرنے کی کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ کہ پہلے سوال کا تو میں نے جواب تجھے دے دیا کہ تو نے مجھ سے پوچھا کہ آقا کے دربار میں کتنی دفعہ گئے، تو میں نے کہا کہ اتنی دفعہ گیا کہ مجھے خود یاد نہیں. لیکن تو مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ سرکار کی جبین مقدس کیسی تھی، پیشانی کیسی تھی، اور آپ کے رخسار مبارک کیسے تھے؟ کہا تو سن میری بات، ہم سرکار کے دربار میں بار بار جاتے تھے لیکن کبھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ نالین مبارک سے نظر اٹھا کر چہرے کو دیکھ سکیں، قدمین سے نظر اٹھا کر چہرے کو دیکھ سکیں. تو دیکھیں یہ محبت ہے تو تعظیم کو ظاہر کر رہی ہے، محبت ہے تو تعظیم کو ظاہر کر رہی ہے، اور تعظیم کو اس قدر ظاہر کرتی ہے کہ اگر حضور کا دراز گوش، حضور کا خچر جس پر حضور سوار ہوتے ہیں، وہ پیشاب بھی کر دیں تو تعظیم محبت حضور سے اتنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس حمار اور اس خچر کے پیشاب میں بدبو ہے تو صحابہ اس سے لڑ جاتے ہیں اور کہیں یہ بدبو نہیں، اس میں مشک سے زیادہ خوشبو ہے. تو دیکھیں جب محبت ہوتی ہے تو دیوانگی میں جذبات بھی ایسے ظاہر ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جذبات بھی ایسے ظاہر ہوتے ہیں، ادائیں بھی ایسی ظاہر ہوتی ہیں، مقام بھی ایسا واضح ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ادب کا تقاضا ہے. اس لیے آپ نے جو یہ اہتمام میلاد کی محفلوں کا کرتے ہیں، یہ جو ترتیب اس کی بناتے ہیں جھنڈوں کی صورت میں، چراغوں کی صورت میں، صلاۃ و سلام کی صورت میں، یہ محبت کے وہ اہتمامات ہیں، یہ تعظیم کے وہ طریق اور سلوک ہیں. اصلاً یہ مقصود نہیں، جھنڈا لگانا اصلاً نہیں، اصلاً مقصود چراغا نہیں، اصلاً مقصود حضور کا ادب ہے. حضور کے ادب کے اظہار کے لیے طریقہ لگایا جاتا ہے، حضور کے ادب کے اظہار کے لیے یہ طریقہ لگایا جاتا ہے. مسجدوں میں آپ سنگ مرمر لگاتے ہیں، سنگ مرمر مقصود نہیں، اللہ کے گھر کی عزت مقصود ہوتی ہے. تو اللہ کے گھر کی عزت اصل مقصود ہے، اس کے اظہار کے لیے آپ سنگ مرمر لگاتے ہیں. تو اصل مقصود حضور کی محبت ہے، اس لیے آپ کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھتے ہیں، انگوٹھا بھی چومتے ہیں، چراغا بھی لگاتے ہیں، جھوم جھوم کر حضور کے ناطے بھی پڑھتے ہیں. تو اصل مقصود یہ ہیت نہیں ہے، اصل مقصود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ محبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ تعلق ہے. تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے، میں اس میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. تعظیم اور عبادت، اس میں ایک بنیادی فرق ہے. تعظیم اور عبادت، اس میں ایک بنیادی فرق. مناظرے، مباحثوں، تفرقے جتنے پھیلے ہیں وہ اس بنیادی فرق کو جان بوجھ کر فراموش کرنے کی بنا پر ہوئی. ایک دوسرے پر جو شرک کے فتوے لوگوں نے لگائے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ بنیادی فرق کو فراموش کیا گیا. تعظیم کہتے ہیں کہ کسی کی انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری کرنا، اور عبادت بھی اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کی انتہا درجے کی ادب و احترام کرنا. اب عبادت اور تعظیم دونوں کی تعریف ایک ہے، دونوں کی صورتیں بھی ایک ہیں، دونوں کی. اب دیکھیں سجدہ کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ لیکن حضرت آدم کو سجدہ کرایا گیا وہ عبادت تھا، سمجھ رہے؟ سجدہ کرنا عبادت ہے نا، سجدہ عبادت کا ایک شعبہ ہے، سجدہ عبادت کی ایک شکل ہے، نماز پوری عبادت ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن آپ نماز میں ہاتھ باندھتے تو عبادت ہے، لیکن استاد کے سامنے باندھے تو عبادت ہوگی؟ باپ کے سامنے باندھے تو عبادت ہوگی؟ ٹھیک ہے، اپنے شیخ کے سامنے باندھے تو اس کو عبادت کہا جائے گا؟ بولے نہیں کہا جائے گا، آپ اس کو تعظیم کہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی ہیت کے ساتھ فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، اور قرآن نے خود کہا وَإِسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو لِآدم، آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب نے آدم کو سجدہ کیا اِلَّا ابلیس، جس نے نہیں کیا اس کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے اس کو کافر قرار دیا ہے، اس کو کافر قرار دیا۔ تو آپ دیکھیں سجدہ جو ہے وہ عبادت کا ایک شعبہ ہے، لیکن خدا کو کیا جائے تو عبادت، حضرت آدم کو کرنے کی اجازت دی گئی لیکن وہ عبادت نہیں تھا، کیونکہ خدا شرک کی دعوت نہیں دیتا، معاذ اللہ۔ تو فرق کیا ہے کہ یقیناً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم کو جو سجدہ کیا گیا وہ عبادت نہیں، تعظیم تھی، اور خدا کو جو کیا جاتا ہے وہ عبادت ہے۔ آپ خدا کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، یقیناً یہ عبادت ہے، لیکن استاد یا بڑے کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، یہ تعظیم ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوزیشن تو ایک جیسی ہے، شکلیں تو ایک جیسی ہیں، صورت تو ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے، اب صرف صورتوں کو دیکھ کے شرک کا فتویٰ یہ لگاتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر فرشتوں نے جو سجدہ کیا ان پر کیا حکم ہوگا؟ وہاں بھی تو صورت سجدے کی ہے نا، شکل تو سجدے کی ہے، اور سجدہ ہی ہو رہا ہے، حکم بھی سجدہ کا ہے، اور رب حکم دے رہا ہے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور دیگر مفسرین نے بڑا پیارا معنی لکھا ہے، فرمایا شکل و صورت کو دیکھ کر فتویٰ نہیں لگاتے، نیت دیکھی جاتی ہے کہ خدا کے سامنے ہاتھ باندھے تو عبادت، بندے کے سامنے باندھے تو تعظیم۔ فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ معیار وہ نیت ہے، وہ کیا ہے؟ نیت ہے۔ تو کیفیت کو نہیں دیکھا جاتا، نیت کو دیکھا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ نیت کو۔ تو عبادت، عبادت اور تعظیم میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نیت۔ اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، حضرت جبرائیل یا صحابہ کرام حضور کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے جیسا آپ اتحیات پڑھتے وقت بیٹھتے ہیں تشہد میں، ایسا آپ نماز میں بیٹھیں تو عبادت، لیکن رسول کے سامنے بیٹھیں تو ادب۔ یہ ہمیں کہتا تم ہاتھ باندھ کر سلام پڑھتے ہو، یہ تو شرک ہے، یہ تو عبادت ہے، یہ تو عبادت کی صورت ہے۔ تو میں نے کہا صرف ہاتھ باندھنا عبادت ہے یا دو زانوں بیٹھنا بھی عبادت ہے؟ تم اپنے مولوی صاحب کے سامنے دو زانوں بیٹھو تو وہ شرک نہیں، ہم نبی کے ذکر کے لیے ہاتھ باندھے تو شرک۔ اتنی تمیز آپ کو نہیں ہے کہ جس نبی کے سامنے ہم ہاتھ باندھ رہے ہیں اس کو خدا نہیں کہہ رہے، خدا کا محبوب کہہ رہے ہیں۔ تو جب خدا کا محبوب کہہ کر ادب کیا جائے تو اس ادب کو عبادت نہیں کہا جاتا، تعظیم کہا جاتا ہے۔ یعنی جو وہ ادب جو بجا لا رہا ہے اس کی نیت کا سب سے بڑا دخل ہے۔ جس کے سامنے وہ ادب کر رہا ہے اگر اس کو معبود سمجھتا ہے، خدا سمجھتا ہے، تو یہ ہاتھ باندھنا محض ادب نہیں، عبادت ہوگا۔ اور اگر وہ اس کو خدا کا بندہ، خدا کا محبوب سمجھتا ہے، خدا کی مخلوق سمجھتا ہے، تو یہ عبادت نہیں ہوگا، ادب ہوگا۔ عبادت نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ بولے کیا ہوگا؟ ادب ہوگا۔ جو صحابہ کرام حضور کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے، دو زانوں حضور کے سامنے بیٹھے ہوتے، دو زانوں حضور کے سامنے۔ اور مجھے یہ لطیفہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، یہ کہتے ہیں آپ صلاۃ السلام میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، یہ شرک ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ نماز کی ایک پوزیشن ہے، اور نماز کی جتنی پوزیشن اور ہیت ہے یہ عبادت ہے، تو لہذا آپ نے ہاتھ باندھی، باندھ لیا تو یہ عبادت ہے۔ اب یہ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں باندھا جا سکتا۔ میں نے کہا اچھا تو آپ تو میرے سامنے ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے کھڑے، تو میں نے کہا یہ بھی تو نماز کا حصہ ہے جب سمیع اللہ لمن حمیدہ آپ کہتے ہیں۔ ابھی ذرا اس کو بھی تھوڑی تمیز سے سن لیں آپ، کہ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر جب بندہ کھڑا ہوتا تو دونوں ہاتھ چھوڑ دیتا نا۔ تو میں نے کہا جناب جو آپ مجھ سے بات ہاتھ چھوڑ کر رہے ہیں تو آپ بھی تو مشرک ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آپ میرے سامنے اس حرکت کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس اسٹائل میں کھڑے ہیں جس اسٹائل میں آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوتے۔ کہا نہیں وہ تو میں یوں ہی کھڑا ہوں۔ میں نے کہا یوں ہی کھڑے ہونے سے جب شرک نہیں ہوتا تو ادب سے کھڑے ہونے میں بھی شرک نہیں ہوتا۔ ایک اسٹائل رہ گیا ہاتھ پیچھے باندھنا، ایک اسٹائل رہ گیا ہاتھ کیا بولے، اور یہ کیسا عجیب سا لگے گا جب مولانا اپنے استاد کے سامنے ہاتھ پیچھے باندھ کے کھڑے ہو، وہ کہے گا بے ادب ہاتھ کھول، بولے نہیں شرک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نماز میں ہاتھ پیچھے نہیں باندھے جاتے، نماز میں ہاتھ چھوڑے بھی جاتے ہیں، دو زانوں بیٹھا بھی جاتا ہے، نماز میں ہاتھ باندھے بھی جاتے ہیں، اور یہ ساری صورت تو پھر عبادت ہو جائے گی۔ ایک طریقہ نماز کے اندر نہیں ہوتا، وہ ہاتھ پیچھے باندھنا ہے۔ لہذا میں تمہارے پاس جب بھی آؤں گا تو ہاتھ پیچھے باندھوں گا، تو لوگ کہیں گے اس کو جماعت سے باہر نکالو، اس کو ادب ہی نہیں آتا ہے۔ تو میں نے کہا جب اپنے ادب کی بات آئی تو تمہیں قرینے آ گئے، شرم تمہیں نہیں آئی کہ نبی پر سلام پڑھنے کو تمہیں شرک کہہ دیا؟ سمجھ آئے؟ یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. دیکھیے وہ ادب کس کا ہو رہا ہے, وہ تعزیر کس کی ہو رہی ہے. اور میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ تعظیم کے مختلف صورتیں, اس میں سے ایک صورت تعظیم کی ہے کسی کے لیے کھڑا ہو جانا. بولے سبحان, کسی کے لیے کھڑا ہو جانا. یہ کہتے تم کھڑے ہو کر کیا کرتے ہو, کھڑے ہو کر کیا کرتے ہو. میں نے کہا جو تمہارا باس آتا تو تم کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو کر کیا کرتے ہو. تم دنیا کے عام لوگوں کی تعظیم کرتے ہو اور ہمیں خدا نے شرف عطا فرمایا کہ ہم محبوب کے ذکر کی تعظیم کرتے ہیں. اور محبوب کا ذکر خدا کا ذکر ہے, اور محبوب کا ادب خدا کا ادب ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور کا ادب خود سے کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو اللہ کے ادب کے تابع ہے. حضور کی محبت خود سے تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو اللہ کی محبت کے تابع ہے. تو یہ ساری چیزیں تابع کے اندر سے آتی ہیں, جس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ تعظیم کے کئی طریقے ہیں. تعظیم کے جہاں چومنا تعظیم ہے, جہاں جھومنا تعظیم ہے, وہیں کھڑا ہو جانا تعظیم ہے, وہ ادب کے جملے کہنا تعظیم ہے. تعظیم کے کئی شعبے ہیں, تعظیم کے کئی شعبے ہیں. تعظیم کا ایک شعبہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ اذا احب الشیئن, یہ ہم سے کہتا تم ہمیشہ حضور کا ذکر کرتے رہتے ہو. ہم نے کہا جس کو محبت ہوگی اس کے اندر تو یہ ہوگا, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اس لیے کہ رسول اللہ نے خود فرمایا سیاق کی حدیث ابو داؤد میں کہ اذا احب الشیئن فاکثر ذکرہ, جس کو جس سے پیار ہوتا ہے ہمیشہ اسی کو یاد کرتا ہے. علاج آپ اپنا کرائیں کہ آپ رسول کے ذکر کو خدا کے ذکر سے جدا کیوں سمجھتے ہیں. رسول کے ذکر کو خدا کے ذکر سے جدا کیوں سمجھتے ہیں. مجھے بتاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اگر لا الہ الا اللہ خدا کا ذکر ہے تو محمد رسول اللہ کس کا ذکر ہے؟ اگر وہ بھی خدا کا ذکر ہے تو نام تو حضور کا لیا جا رہا ہے. اگر آزاد خدا کا ذکر ہے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ, اللہ اکبر خدا کا ذکر ہے, تو اشہد اللہ محمد رسول اللہ کس کا ذکر ہے؟ کہا جی خدا کا ذکر ہے, لیکن میں نے کہا نام تو حضور کا لیا جا رہا ہے. میں نے کہا نماز کس کا ذکر ہے؟ کہا جی خدا کا ذکر ہے. تو میں نے کہا سلام علیک ایوہ النبی, کہ یہ بھی خدا کا ذکر ہے, لیکن میں نے کہا نام تو مصطفیٰ کا لیا جا رہا ہے. میں نے کہا جی نماز کس کا ذکر ہے؟ کہا جی خدا کا ذکر ہے. میں نے کہا نماز میں تو حضور کی اولاد پر سلام پیش کیا جاتا ہے, اللہم صلی علی محمد وعال محمد. تو میں نے کہا یہ ذکر کس کا ہوا؟ کہا جی ذکر خدا کا ہوا. میں نے کہا سبحان اللہ, حضور بھی خدا کا ذکر, حضور کی اولاد کا ذکر بھی خدا کا ذکر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیں قرآن آپ پڑھتے ہیں, اس میں انبیاء کا نام آتا ہے, اس میں انبیاء کا نام آتا ہے, آدم کا نام آتا ہے, ابراہیم کا نام آتا ہے, عیسیٰ کا نام آتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سارا ذکر کس کا ہوتا ہے؟ خدا کا. کس کا ذکر ہوتا ہے؟ کیونکہ کلام, آپ کلام خدا کہتے ہیں نا, قرآن کلام خدا ہے. قرآن ذکر خدا ہے, اور ذکر خدا کا سب سے بڑا شعبہ قرآن ہے. تو جب قرآن ذکر خدا کا سب سے بڑا شعبہ ہے تو اس میں حضرت ابراہیم کا نام نہیں آتا, اس میں حضرت موسیٰ کا نام نہیں آتا, بولے حضرت عیسیٰ کا نام نہیں آتا, حضرت صالح کا نام نہیں آتا, حضور کا نام نہیں آتا. تو جب نام سب محبوبوں کا ہے اور ذکر خدا کا ہے تو پتا چلا یہ خدا کے محبوب ہے, ان کا ذکر کیا ہی خدا کی وجہ سے جاتا ہے. تو جس طرح قرآن میں نام ابراہیم اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا ذکر ہے, اسی طرح کھڑے ہو کر سلام جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی خدا ہی کا ذکر ہے. سمجھ رہے؟ اور میں نے پھر بار بار عقل کو بیدار کرنے کے لیے ان کی یہ بات عرض کیا ہے کہ جناب اللہ کہ نبی کا ذکر, حضور کا ذکر خود سے کوئی ذکر نہیں ہے, حضور کی محبت خود سے کچھ نہیں ہے, اصلاً وہ خدا کی محبت کے تابع ہے. اور خود سے جس کا ذکر ہے وہ خدا کی ذات, خود سے جس کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ تو اسی طرح تعظیم, جب کسی سے محبت ہوتی ہے, ادب ہوتا ہے, تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اور تعظیم پھر ایسی ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا اذا حب الشیئن یعمی و یسم, جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے تو ادب اس کو یہ سکھاتا ہے کہ محبوب میں کوئی عیب نہیں ہے, اس کی آنکھیں ادبن تعظیمن محبوب کے عیب کو دیکھنے سے اندھی ہو جاتی, محبوب کے عیب کو سننے سے بہری ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ اور یہ صبح شام حضور کے علم کے خلاف بکواس, حضور کی شان کے خلاف بکواس, حضور کے والدین کے خلاف بکواس. میں نے کہا تم نے حضور کے اتنے نقش معاذ اللہ تراش کر رکھے ہیں تو تمہیں محبت نہیں. ہم حضور کو محمد کہتے ہیں, محمد اس کو کہتے ہیں جس کی حمد بار بار کی جائے, اور جس کی حمد بار بار کی جائے اس ذات میں عیب نہیں ہوتا. اس لیے ہم بڑی فراغ دلی سے کہتے ہیں سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. ان کو تھوڑی الرجک ہوتی ہے. تو میں نے کہا تمہیں شک ہے, ہمیں کوئی شک نہیں, اس لیے کہ تم محبت میں کمال پر نہیں پہنچے, ہم پہنچ گئے. کیونکہ محبت یہ سکھاتی ہے کہ محبوب میں کوئی عیب, محبوب کے عیب کو دیکھنے سے اندھی، محبوب کے عیب کو سننے سے بہری ہو جاتی ہے. اور اسی تعلق کو یہاں پر ایک بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا گیا. تعظیم کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ جب محبوب کا نام آئے تو کھڑے ہو جاؤ، محبوب کا نام آئے تو یا اہتمام کر کے کھڑے ہو جاؤ. اس پر ایک حدیث پاک میں بخاری کی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. بخاری کتاب المغازی میں، کتاب الاحزاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، کتاب المغازی کے اندر احزاب کے ذکر میں موجود ہے. جب جنگ خندق لڑی گئی، غزوہ احزاب لڑی گئی، تو اس وقت کفار نے بہار سے پورا حصار کیا تھا اور مکہ کے کافروں سے یہ آخری غزوہ ہے، اس کے بعد مکہ کے کافر سامنے نہیں آئے. تقریباً ایک مہینے کے قریب لگ بھگ یہ حصار کیا ہوا تھا خندق میں، اور صحابہ نے گہری خندقیں کھودی ہوئی تھی. تو یہودیوں کے دو تین قبیلے ایسے تھے جو مدینے کے اندر رہتے تھے. اس میں ایک قبیلہ بنو قریظہ تھا جس نے کفار کا ساتھ دیا، جس نے کفار کا ساتھ دیا. جب جنگ ختم ہو گئی تو سرکار نے ان کے ساتھ فیصلہ کرنے اور دو دو ہاتھ کرنے کے لیے مشاورت طلب کی، اور سرکار نے جو مدینے کے بڑے بڑے قبیلے تھے نا، ان کے بڑے بڑے معزز لوگوں کو بلایا، اور وہ سارے صحابی تھے. تو مدینے کے دو قبیلے بڑے تھے، ایک اوس ایک خدرج، ایک اوس اور ایک خدرج. تو اوس قبیلے کے جو سربراہ تھے وہ حضرت سعد بن معاذ تھے، سعد بن معاذ تھے. حضور نے حکم دیا کہ جاؤ سعد کو بلا کر لاؤ. اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جب آ رہے ہیں سرکار کی خدمت میں، اور جب وہ پہنچے تو بخاری کتاب المغازی غزوہ احزاب کی بحث کے اندر موجود ہے، فاتح علی الحمار، وہ اپنی سواری سے پر آئے. فلما دنا من المسجد، اور جب وہ حضور کی مسجد کے قریب پہنچے، سرکار مسجد میں جلب گھر تھے نا، اور وہ سامنے سے آ رہے تھے، دروازہ کھلا ہوا ہے، سامنے سے وہ آ رہے، اپنے دراز گوش اپنے خچر سے وہ اترے، سواری اس وقت یہی ہوتی تھی، اور سامنے سے جب آنے لگے تو سرکار نے دیکھا اچھا سعد آ رہے ہیں. تو سرکار نے ان کے قبیلے والوں سے کہا، قال للانصار، سرکار نے انصاریوں سے کہا، قوموا الى سیدکم او خیرکم، بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہو، کھڑے ہو کر اپنے سردار کا استقبال کرو. فرمایا حضور علیہ السلام، قوموا الى سیدکم و خیرکم، جو تم میں سب سے بہتر ہے وہ آ رہا ہے، کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرو، اپنے سردار کا استقبال کرو. تو اگر یہ کہنا کہ قیام تعظیمی کوئی ہے نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود حکم دیتے، قوموا الى سیدکم، اپنے قوم کے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے قوم کے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہاں پر میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا تو ایک نجدی نے اس کی ایک وضاحت لکھی ہے، وہ کہنے لگے کہ دراصل حضرت سعد بوڑھے ہو گئے تھے تو ان کو سواری سے اتارنے کے لیے سرکار نے فرمایا کہ جاؤ اتار کے لاؤ. تو میں نے کہا حضور پھر ایک دو کو کہتے نا، سب کو تو نہ کہتے، ایک دو مضبوط کے کہتے جاؤ اپنے سردار کو اتار کے لاؤ. مجھے بڑی حیرانگی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مشرف کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، تو اگر کوئی حضور کے ذکر میں کھڑے ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ میں تنقید نہیں کر رہا، یہ میڈیا پر آتا ہے، اسمبلیوں میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اسپیکر آتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی حیرانگی کی بات ہے؟ بولے نہیں ہے نا. تو اب یہاں پر دیکھے، کہنے کہ وہ بوڑھے تھے تو ان کو سواری سے اتارنے کے لیے، میں نے کہا دو آدمی کافی تھے، پوری جماعت کو حضور کہہ رہے کھڑے ہو جاؤ. اور یہ بات جب مکمل ہوتی، وہ کہتا ہے سید کا لفظ سردار کے لیے بولا جاتا ہے، میں نے کہا آگے حضور سید کے ساتھ خیر بھی کہتے ہیں، کہ جو سب سے بہتر ہے تم میں اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو سید کا معنی اگر سردار کے، تو چلو حضور نے کہا سردار تمہارا ہے، اس کی سواری سے اس کو اتارو، لیکن یہ خیر کا لفظ تو افضلیت پر دلیل ہے نا، یعنی تم میں جو سب سے افضل ہے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے استقبال کے لیے. تو لہذا استقبال کے لیے قیام کرنا یہ شریعت مطہرہ کے اندر جائز ہے، جس طرح کے جامع ترمذی کے اندر موجود ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بیان میں، کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لا جاتے تو سیدہ زہرا خود قیام کرتی، سرکار کے دست مبارک پر بوسہ لیتی، اور سیدہ زہرا اپنی جگہ پر حضور کو بٹھاتی. اور یہی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ جب اذا دخل علیہا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے تو سرکار اس قامت من مجلسہا، تو سیدہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی تھی. فقبلت ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کا بوسہ لیتے تھے. وہ اجلست ہو فی مجلسہا، تو سیدہ سرکار کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی. تو سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بھائی کھڑا تو خدا کے لیے ہوا جاتا ہے، تم میرے لیے کیوں کھڑی ہو گئی؟ تو یہ رسم دنیا ہے، یہ رسم دنیا ہے، محبت و ادب کے لیے قیام کیا جاتا ہے اور کھڑا ہوا جاتا ہے. اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں مزید عرض کر دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد درس ختم کرتا ہوں. بخاری مسلم میں یہ موجود ہے کثرت کے ساتھ. اب آپ دیکھیں، آج لوگ خواہ مخواہ اقامت میں اللہ اکبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، خواہ مخواہ کھڑے ہوتے ہیں، خود کو علم نہیں آگے مناظرے کرتے ہیں. میں نے کہا اپنے گھر کے فتاوے پڑھ لو پہلے. تمام فقہ کی کتابوں میں یہی موجود ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو کھڑے ہو جاؤ. دراصل اقامت میں کھڑا کب ہونا اس میں تین صورتیں ہیں. توجہ سنیے گا, یہ آخری جملے ہیں. اقامت میں کھڑا کب ہونا ہے, اقامت میں کھڑا کب ہونا ہے, اس کی تین صورتیں ہیں کہ اقامت میں قیام کب کرنا چاہیے, کھڑا کب ہونا چاہیے, اس کی تین صورتیں. ایک یہ کہ امام مصلی پر نہیں ہے, امام مصلی پر نہیں ہے, امام سامنے سے آ رہا ہے, امام قبلے کی طرف سے آ رہا ہے, تو ساری صفیں اس کو دیکھ کر کھڑی ہو جائیں. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام پیچھے سے آ رہا ہے تو جس صف سے امام گزرے گا وہ صف کھڑی ہو جائے. دو. تیسرا مسئلہ یہ کہ امام مصلی پر ہی موجود ہے, اس وقت کب کھڑے ہوں؟ تو اس وقت کھڑے ہونے کا حکم یہ ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاۃ کہے اس وقت کھڑا ہونا چاہیے. اللہ اکبر پر کھڑے ہونے کا فقہ حنفی میں منع کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, مستحب یہ کہا گیا. ایک بات, یہ مسئلہ آپ نے سن لیا. اب اس میں وجہ کیا ہے کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوں؟ سمجھ رہے ہیں آپ اس میں وجہ کیا ہے کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوں؟ تو بخاری مسلم اگر آپ دیکھیں گے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ بھی تو اقامت کا ایک حصہ ہے, جیسے اللہ اکبر حصہ ہے, جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ حصہ ہے, جیسے لا الہ الا اللہ حصہ ہے. تو آخر آپ بھی سوچتے ہوں گے اس میں لاجک کیا ہے, اس میں عقلی نقطہ کیا ہے کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا چاہیے. دراصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اقامت ہوتی رہتی اور وہ بیٹھے رہتے تھے. حضور نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہو, حضور نے ان کو, اور نہ یہ کہا کہ اللہ اکبر پر کھڑے ہو, بلکہ حضور اپنے حجرے میں ہوتے تھے. حضور اپنے حجرے میں ہوتے, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے, حضرت بلال حضور کے حجرے کے قریب جا کر اقامت شروع کرتے, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اتنے میں جب پہلا صحابی حضور کا دیکھتا نا کہ حضور اپنے پائے مقدس کو حجرے سے نکال رہے ہیں, تو جیسے حضور کھڑے ہو کر آ رہے ہوتے تو حضور کے ادب میں ساری سب کھڑی ہو جاتی تھی. تو یہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا یہ قیام تعظیم مصطفیٰ ہے, یہ نماز کے لیے قیام نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ نماز کے لیے قیام نہیں ہے, یہ حضور کے ورود مسعود کے استقبال کا قیام ہے. اگر بخاری کی حدیث سے ٹکا کر پڑھ لی جائیں, سمجھ کر پڑھ لی جائیں, تو میں نے اس لیے آپ کو ذرا کھول کے سمجھایا کہ یہ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہونے کی لاجک کیا ہے. دراصل حضور اس وقت اپنے حجرے سے نکلتے تھے, تو بھائی پہلے بھی تم بیٹھے ہو, تبھی بھی بیٹھے ہو, کون سا حضور آ کر ابھی نماز شروع کر رہے ہیں؟ حضور آ رہے ہیں, حضور کو آنے دو, حضور مصلی پر آئیں گے, تم بیٹھے رہنا. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور آئے اور ہم بیٹھے رہے, حضور آئے اور ہم, یہ تو باہر کی بات ہے نا, یہ تو نماز کے باہر کی بات ہے نا. بخاری کتاب التہجد میں موجود ہے, حضور نے تہجد کی نماز پڑھائی, قیام بہت لمبا کر دیا. بولے قیام بہت لمبا کر دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے میرے پاؤں تھک گئے, حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے میرے پاؤں تھک گئے. نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے دوست سے کہنے لگے آج میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, میرے دل میں ایک بڑا گھٹیا خیال آیا. حضور کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے تو گھٹیا خیال آیا, وہ گھٹیا خیال کیا ہے؟ کہتے ہمم تو بے امر سو ان, میرے دل میں ایک بڑا گھٹیا خیال آیا. کہ وہ کیا؟ کہ حضور نے قیام بہت لمبا کر دیا تھا, سرکار نے قیام بہت لمبا کر دیا, اور تہجد نفل نماز ہے تو آپ بیٹھ جاتے, اگر لمبا کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اگر حضور نے قیام لمبا کر دیا تو آپ بیٹھ جاتے, کوئی قیام فرض تو نہیں نفل کا, نفل کا قیام بھی تو نفل ہی ہوتا ہے, صحیح ہے نا, نفل کا قیام بھی تو نفل ہوتا ہے, تو آپ بیٹھ جاتے. تو حضرت ابن مسعود کہتا یہی تو گندا خیال تھا کہ میرا دل کہہ جاتا کہہ رہا تھا کہ بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا. تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو ہمم تو بے امر سوئن ان اقعد و اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دل میں یہ خیال بڑا گھٹیا رہا کہ میرا دل یہ کہتا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں اور سرکار کو کھڑا چھوڑ دوں. تو نماز کے باہر بھی تعظیم, نماز کے اندر بھی تعظیم. تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود جو تہجد میں کھڑے ہیں وہ نماز کے لیے تو کھڑے ہیں, لیکن اصلاً وہ حضور کے قیام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو جو نماز مصطفیٰ کے لیے قیام کریں وہ شرک نہ ہو. تو دو منٹ کھڑے ہو کر کہہ دیا جائے مصطفیٰ جانے رحمت پہ تو کیا بیماری ہو جاتی ہے؟ وہ تو فضیلت کی بات ہے, شرف کی بات ہے. تو یہ سارے تعظیم کے سلیقے ہیں. یہ کیا ہے میرے دوستو؟ تعظیم کے سلیقے. بڑے دنوں سے خواہش تھی کہ اس موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں کرتا, اور الحمدللہ یہ بات کرنے کا موقع آج کی اس نشست کے اندر مل گیا, اور وقت کی اختصار کی بنا پر یہ چند ضروری باتیں جو معاشرے کے لیے خامخواہ درد سر بنی ہوتی ہے اور معاشرے کے لیے ایک وبال جان بنی ہوتی ہے. تو میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی, اور ایک حوالہ مزید پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ زندگی میرے پاس رہے نہ رہے, کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو, لیکن اللہ رب العالمین مرتے دم تک ہمیں حضور کی ثنا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ تو حضور کا ذکر ہے نا, یہ تو حضور کی ذات ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو جعلی حنفی ہے نا, آج کل جعلی حنفی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, کام سارے غیر مقلدوں والے کرتے ہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو اصلی حنفیوں کے امام ہیں, ان کے بارے میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اسماء شریف میں لکھا ہے, لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ مسجد حرام کے اندر درس دے رہے تھے. بولیں کس میں؟ مسجد حرام میں درس دے رہے تھے. آپ کا چہرہ کعبے کے سامنے تھا, شاگردوں کی پشت کعبے کی طرف تھی, آپ درس دے رہے تھے, پیچھے سے حضرت امام جعفر صادق آئے. یا تم حضور کے ذکر کی بات کرتے ہو, اولیاء کاملین اور ائمہ تو حضور کی اولادوں کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں, اور کیفیت کیا ہے؟ ذرا یہ جملہ سنیے آپ, اگر ہم ذکر اہل بیت کریں تو ہمیں شیعہ کہتے ہو, تو تم کون سے سنی رہے پھر؟ یہ تو سنیوں کا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ, سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ تو سنیوں کا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو اس میں شیعہ سنی کوئی چکر نہیں ہے, ادب کی بات ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تمہیں نہیں ملا تو اپنا سسٹم درست کرو نا, دوسرے پر فتوی کیوں لگاتے ہو؟ اب آپ دیکھیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ درس دے رہے ہیں, تو آپ کی پشت کی جانب سے امام جعفر صادق آئے, اور امام جعفر صادق آ کر مسجد کے ستون کے پیچھے, پلر کے پیچھے چھپ گئے کہ میں سنوں تو صحیح کہ میرا شاگرد ابو حنیفہ پڑھاتا کیا ہے. تو سامنے جو شاگرد بیٹھے ہوئے, اب میرے پیٹ کے پیچھے کون ہے میں تو نہیں جانتا, آپ دیکھ رہے ہیں, تو سامنے سے جنبش ہوئی, لوگ ہلنے لگے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے. تو امام صاحب پڑھاتے پڑھاتے توجہ گئی کہ ادھر ادھر دیکھتے کیوں ہیں. تو آپ نے جب مڑ کر دیکھا تو پیچھے امام صاحب کھڑے ہوئے تھے, امام جعفر صادق کھڑے ہوئے تھے. تو کتاب میں آتا ہے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں کہ امام اعظم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور کھڑے ہو گئے تدر اور خشوع میں ہاتھ باندھ کر, کہنے لگے حضور آپ تشریف لا رہے تھے تو اطلاع تو دے دیتے. کہا خدا کی قسم مجھے آپ کے آنے کی اطلاع نہیں تھی, اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ابو حنیفہ کو دنیا بیٹھا ہوا نہیں دیکھتی, نواسا رسول کے استقبال میں کھڑا ہوا دیکھتی. تو ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں. تبلیغی جماعت والوں تھوڑا درس لو, بدعت کے فتوے ذرا کم لگاؤ, کتابوں کا بھی تھوڑا مطالعہ کرو. وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے, یہ میرے سامنے کتاب ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی, کلیات امدادیہ, جو سارے ان کے پیر ہیں, اور ہم بھی الحمدللہ ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, لیکن پیر کو صرف پیر تک نہ رکھو, ان کو ہفتے کے سارے دنوں میں مانو. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں اس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دارالارشاد کیا لکھتے ہیں, آخری حوالہ سنیے. مشرف فقیر کا یہ ہے, یعنی طریقہ فقیر کا یہ ہے, مشرف فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوں. سن رہے ہیں آپ؟ مرید بڑے لڑتے رہے, ہم نے تو پیر کو دیکھنا ہے نا, پیر ہمارے ساتھ ہے. بولو سبحان اللہ, پیر گڑبڑ انہوں نے کی ہے, پیر اور پیر پیروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. اب ذرا سنیں, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھ رہے ہیں, یہ صفحہ نمبر 80 ہے, صفحہ نمبر 80 کتاب دارالارشاد اردو بازار کراچی, کلیات امدادیہ. یہ پیر صاحب ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کے, گنگوئی صاحب کے, نانوتی صاحب, پورے مکتبہ دیوبند کے پیر ہیں. یہ اپنا عمل ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی مناظرے کے لیے نہیں بول رہا ہوں, سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, آپ غلط مت سمجھیے گا, کیونکہ میرا موضوع یہ ہے. اب دیکھیں ان کا عقیدہ کیا تھا, کہتے ہیں مشرف فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوں. بولیں زور سے سبحان اللہ. بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں, کسی کے میلاد میں نہیں جاتا, خود بھی کرتا ہوں. سمجھا آپ؟ یہ نہیں کہ جناب سیوک سینٹر میں ہوا تو 500 روپے کے لفافے کے لیے تینوں مکاتبے فکر کے لوگ آ گئے, کہتا خود بھی کرتا ہوں. بولیں سبحان اللہ. کہتے ہیں محفل میلاد خود بھی کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں. اور قیام میں, قیام کس کو کہتے ہیں؟ لیٹنے کو کہتے ہیں. بولو بولو. تو قیام کر کے کیا کرتے بندہ؟ سلام پڑھتے ہیں نا. تو اور محفل میلاد میں قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہو کے ادھر ادھر دیکھنے کو, سلام پڑھنے کو. بولو. تو کن کی محفلوں میں سلام ہوتا ہے؟ اہل سنت کی. اور حاجی صاحب کس محفل میں کی بات کر رہے ہیں؟ فرماتے فقیر, حضرت امام اعظم کو بھی آپ نے دیکھ لیا, صحابہ کو بھی دیکھ لیا, حاجی صاحب کہتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوں,
بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں.
اب آپ کا معدہ خراب ہے، آپ کو لذت نہیں آتی، تو حکیم صاحب کو دکھائیں. ہمارا معدہ عقیدت بالکل درست ہے، لذت آتی ہے، اس لیے ہم 15-15-20-20 شعر ایک ہی نشست میں پڑھ دیتے ہیں، لیکن وقت مختصر ہوا، ایک شعر ہم پڑھیں گے. دعا کیجئے اللہ رب العالمین اس محفل مولود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے جھگڑے لڑائی کے لیے نہیں کی بات کی، ایک رخ بتانے کی ہے کہ سنیوں کا جو اصل چہرہ ہے وہ یہ ہے. وہ حاجی صاحب بیان کرتے ہیں، مرید تو وہ ہوتا ہے جو پیر کے پیچھے چلتا ہے، یہ پیر کو اپنے پیچھے چلا رہے ہیں. پیر نے اللہ غریق کر رحمت کرے، حاجی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا جو اپنی زندگی میں کتاب لکھ دی، تاکہ بتا دیا کہ بھائی میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا ہوں جیسے داتا صاحب ہیں، میں ایسا ہوں جیسے امام احمد رضا ہے. اللہ رب العالمین ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، آپ کی آمد کو قبول فرمائے، اس گھر والوں کو اللہ رب العالمین دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے. ایک شیر صلاۃ والسلام کا پڑھا جائے گا، تمام حضرات کھڑے ہو جائیں.